गुजरा हुआ जमाना है याद वो हमें, जो हो गया फसाना है याद वो हमें।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन अम्मा बाद फअऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब दाना गुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पर हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बहुत से फ़ज़ाइल व बरकात कुतुब अहादीस में बयान किए जाते हैं। चुनांचे एक हदीस पाक में आता है, मन सल्ला अलैया सलातन कतबल्लाहु लहू किरातन वल किरातु मिस्लु उहुदिन, जिसने मेरी ज़ात पर दुरूद पढ़ा अल्लाह तबारक व तआला उसे एक किरात अजर अता फरमाता है। फिर फरमाया वल किरातु मिस्लु उहुदिन, किरात उहुद पहाड़ के बराबर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन व सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मरतबा फिर मदनी चैनल के प्रोग्राम गुज़रा हुआ ज़माना में हाजिर हैं, और आज के प्रोग्राम में हमारा टॉपिक बहुत ही स्पेशल है, और टॉपिक है शौक़ हज। हज के दिन करीब आ रहे हैं, बेशुमार आशिकान रसूल ऐसे हैं कि जिन्होंने सफ़र हज इख्तियार कर लिया और मक्कतुल मुकर्रमा ज़ादहल्लाहु शरफ़ा व ताज़ीमा या मदीनतुल मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़ा व ताज़ीमा में अल्हम्दुलिल्लाह ज़ायरीन आज़िमीन मौजूद हैं और अनकरीब हज की सआदत हासिल करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे हज के बारे में कुरान मजीद फुरकान हमीद ने क्या फ़रमाया, अहादीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में हज के फ़ज़ाइल और इसकी बरकात, और इसके साथ साथ असलाफ़ किराम अलैहिम रिदवान के हज के वाक़यात, उनके हज के हवाले से ज़ौक़ और शौक़ पर मबनी कुछ वाक़यात सुनेंगे। ज़ाहिर है कि इससे इन वाक़यात को सुनकर हज का शौक़ यकीनन सुनने वालों में भी पैदा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना करम फरमाए और हम सबको ज़िंदगी में बार बार हज और उमरा की सआदत अपने करम से अता फरमाए। तो सबसे पहले हम हज की फ़र्ज़ियत के हवाले से कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात और उसकी इंटरप्रिटेशंस यानी उसकी तफसीर सुनने की सआदत हासिल करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करी साहब, आज का हमारा मौजू बहुत खूबसूरत है, शौक़ हज।
माशा,
हज बड़ी अज़ीमुश्शान इबादत है और कदीम इबादत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इबादात का हुक्म दिया, और जहाँ ज़िक्र हुआ हज का तो बड़े एहतमाम के साथ उसका ज़िक्र फरमाया गया। हम देखते हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज अदा करने का हुक्म इरशाद फरमाया, तो इरशाद बारी ताला है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम रखो। इसी तरह जब ज़कात अदा करने का हुक्म इरशाद फरमाया, फरमाया आतुज़ ज़का, ज़कात अदा करो। जब रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया तो इरशाद फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। जब हज का ज़िक्र जहाँ फरमाया गया तो देखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद का अंदाज़ क्या है। इरशाद फरमाया वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत, और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज करना फ़र्ज़ है। नमाज भी अल्लाह के लिए है, रोज़ा भी अल्लाह के लिए है, ज़कात की अदायगी भी अल्लाह के लिए है, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास करम फ़ज़ल है कि हज को जब बयान फरमाया तो ये लफ्ज़ कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर मिलता है वलिल्लाहि, अल्लाह के लिए। एक निराला अंदाज़ है और इसमें एक इश्क व मोहब्बत हमें नज़र आती है कि हज ये सफ़र इश्क है, हज ये इबादात का मजमूआ भी नज़र आता है, और इसमें अल्लाह तबारक व तआला के साथ जो मोहब्बत और वारफ्तगी का बंदे का अपने रब से इजहार है उसका हमें अमली मुजाहरा व हज में नज़र आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इशारा फरमाता है वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्ततअ इलैहि सबीला, और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज करना फ़र्ज़ है जो इस तक पहुँचने की ताकत रखता हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम देखें, फ़जल देखें, کہ تعمیر کعبہ کا جہاں ذکر کیا گیا، ہم بیت اللہ شریف وہاں حاضر ہوتے ہیں، حاجی جاتا ہے اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور دیگر مناسک ادا کرتے ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پر تعمیر کعبہ کا ذکر ہوا تو اس کو اس انداز میں بیان کیا گیا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے اس گھر کو مصحابہ بنایا. مصحابہ کا معنی ہے کہ بار بار لوٹنے کی جگہ، اور جائے امن بنایا، یعنی جب بیت اللہ پر نگاہ پڑتی ہے، جب حاجی دیکھتا ہے تو جو اس کی کیفیت ہے، جو اس کو دل کو قلبی سکون ملتا ہے، وہ الفاظ میں ہم بیان نہیں کر سکتے. ایک بار جانے کے بعد پھر جی چاہتا ہے دوبارہ جاؤں، بار بار جاؤں، بار بار جاؤں.
واہ جی، کیا بات ہے جی، ماشاء اللہ جی.
ایک پنجابی کا شعر قاری صاحب،
سبحان اللہ،
دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا. سبحان اللہ. قاری صاحب، میں چند احادیث مبارکہ بھی بیان کر دیتا ہوں حج کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج للہ، یہاں بھی وہ للہ کا لفظ آ گیا جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، فلم یرفث ولم یفسق رجع کیومی ولدتہ امہ. سبحان اللہ. جس نے اللہ پاک کے لیے حج کیا، اللہ کے لیے حج کیا، اور اس دوران فحش باتوں اور گناہوں سے بچا رہا، وہ ایسا پاک ہو کر پلٹا گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث شریف سنانے کا شرف حاصل کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث شریف مسلم شریف کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حج پہلے کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے. تیسری حدیث شریف، یہ بخاری شریف میں ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے.
ماشاءاللہ.
والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. سبحان اللہ. فرمایا، اور مقبول حج کی جزا صرف اور صرف جنت ہے.
ماشاءاللہ.
یہاں حج مبرور کا ذکر ہوا، قاری صاحب آپ ذرا حج مبرور کے حوالے سے بتا دیں کہ مبرور حج کس کو کہا جاتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.
مدنی چینل کے ناظرین،
علیہ وصحبہ وبارک
وسلم، اتنی پیاری روایات حج کرنے والوں کے لیے آپ سماعت فرما رہے ہیں. یقیناً ہر عاشق کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کا گھر دیکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے.
آمین.
کتنی بڑی خوشخبری سنی، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں.
سبحان اللہ.
ایک روایت میں حج مبرور کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہ رضوان کو یہ ارشاد فرمایا کہ حج مبرور وہ ہے کہ جس میں کھانا کھلانا ہو اور لوگوں کو سلام کرنا ہو.
سبحان اللہ.
سبحان اللہ. یہ کتنی ہی پیاری صفات ہیں کہ ایک بندہ حج کے لیے جائے تو اس کی ذات میں خود غرضی والی کیفیت نہ ہو کہ بس میرا پیٹ بھر جائے، میری پیاس بجھ جائے، اور بس میں اپنی ذات کے لیے ہی اکٹھا کر لوں. وہاں پر کئی ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جو عازمین حج کے لیے، عاشقان رسول کے لیے الحمدللہ کھانے کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور سبیلیں بھی لگائی جاتی ہیں یا مختلف ڈرنکس بھی دیے جاتے ہیں، پانی بھی دیا جاتا ہے. تو ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں.
سبحان اللہ.
تو ہمارے ساتھ جو ہمارے ایک اور میزبان گرامی جو موجود ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے زندگی میں کئی حج کی اور بے شمار عمروں کی سعادت انہیں حاصل ہوتی ہے. ان کے خاندان کی اسپیشلٹی ہے، یعنی صرف ان کی ذات نہیں بلکہ ان کے جو بڑے تھے نا، ان کے دادا پردادا، ان کے گھر کے بڑے افراد، ان کے حوالے سے ہمیں ایسی ہی باتیں ملتی ہیں کہ انہوں نے حج اور عمرہ کے موقع پر لوگوں پر بھی خرچ کیا. بہت ہی اعلیٰ صفات کے حامل یہ لوگ ہوتے تھے. تو پچھلے دنوں مجھے پتہ چلا ایک ایسے حج کا کہ جس میں ماشاءاللہ شیخ صاحب آپ بھی تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے کچھ اعزا بھی تھے، تو تو بتا رہے تھے کہ سخت گرمی کے موسم میں کوئی ذہن میں آیا کچھ حاجیوں کی خدمت کرنے کا، کچھ پلانے کا، تو کیا تھا وہ واقعہ؟
اس میں ایسا تھا کہ ہم سب دوست مینا میں شاید 12 یا 11 ذیلحج کا دن تھا، تو انہوں نے کہا بہت سخت گرمی ہے
صحیح،
تو کیوں نہ کچھ حاجیوں کے لیے اچھا انتظام کیا جائے، دودھ کے ساتھ جامع شیریں یا کچھ سیونا وغیرہ ڈال کر۔ وہ ہمارے دوست بہت دور سے انتہائی سخت گرمی میں لے کر آئے، اور آپ یقین کریں جیسے جیسے ہم نے لوگوں کی اس سے ضیافت فرمائی، لوگوں نے دعائیں دیں اور اتنی خوشی ہوئی، روحانی بھی اور لوگ بھی بہت خوش ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمانے والے ہیں، اور جتنی حاجیوں کی خدمت میں نے جو زندگی میں دیکھا ہے، جو میرے تجربات میں ہے، کہ جس نے حاجیوں کی خدمت یا عمرے پہ جانے والوں کا خیال رکھا ہے، وہ اللہ اور ان کے رسول ان سے بہت راضی رہتے ہیں، اور ان کو اسی کے طفیل بار بار جانے کی حاضری بھی نصیب۔
یعنی ایک سیکرٹ آپ نے بیان کیا کہ وہاں پر، تو آپ نے وہ دودھ سوڈا کے حوالے سے بتایا کہ مواقع تو ایسے زندگی میں ماشاءاللہ بہت آتے ہیں اور یہ لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن جو مجھے ان کے عزیز کی طرف سے پتہ چلا نا، وہ تھا سخت گرمی تھی اور کئی کلومیٹر دور جانا پڑا ایسا ڈرنک لینے کے لیے، کہ جو دودھ میں مکس کر کے ایک ٹریڈیشنل ہمارا یہ ڈرنک ہوتا ہے جسے دودھ سوڈا کہتے ہیں، یا دودھ سوڈا ہی کے عام طور پر کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ گرمی کا بہترین توڑ ہے۔ تو مدنی چل کے ناظرین، الحمدللہ وہ ہے نا حدیث، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ،
سبحان اللہ،
کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ تو یہاں روایتی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ گرمی کے موقع پر ہم لوگ دودھ سوڈا بھی پیتے ہیں، اور کئی ایسے ڈرنکس ہوتے ہیں کہ جو گرمی کے موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ان کے عزیز نے مجھے بتایا، تو ان کا ذکر بھی اس میں تھا، تو میں نے سوچا کہ ان سے بھی پوچھیں۔ تو بہرحال حج جو ہے بہت ہی برکت والا سفر ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت میں موجود ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو یہ رو رہے تھے۔ کسی شخص نے عرض کیا کہ حضرت آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا کہ انسان روئے کسی بات پر، کس چیز نے رلا دیا؟ فرمایا کہ مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ جب میرے دل میں اللہ رب العزت نے اسلام کی محبت کو ڈالا، اور میں رسول پاک صاحب الاولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ اور ہم سے بیعت کر لو، یعنی اسلام کے حوالے سے بیعت کر لو۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر پیچھے کھینچ لیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر یہ ہاتھ پیچھے کیوں کھینچ لیا؟ عرض کی، یا رسول اللہ میری شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ میرے ان گناہوں کے حوالے سے بتائیں کہ ان کا کیا ہوگا جو میں نے زمانے کفر میں کیے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر، تم جانتے نہیں ہو کہ حج پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہجرت پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور اسلام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔
سبحان اللہ۔
تو اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حج کرنا بھی پچھلے گناہوں کے مٹ جانے کا باعث ہوتا ہے، اور اسلام لانا، یعنی کوئی شخص حالت کفر سے حالت اسلام میں آ جائے، یعنی اسلام قبول کر لے، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یوں ہی اللہ رب العزت کی خوشنودی کی خاطر جو اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جہاں وہ دین اسلام کو پریکٹس میں آسانی سے لا سکتا ہو، منتقل ہو جائے، ہجرت کر جائے، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو مدنی چینل کے ناظرین و سامعین، آپ نے حج مبرور کے حوالے سے بھی سنا اور حج کی فضیلت کے حوالے سے بھی سنا۔ تو حج مبرور میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ کھانا کھلانا، پانی پلانا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کر حج کرنا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، چونکہ گناہوں سے بچنے کا ذہن نہیں ہوتا، غیبتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے، تو حرم پاک میں بھی بیٹھے ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کی عادت اتنی پختہ ہو چکی ہوتی ہے بعض لوگوں کی کہ وہ وہاں پر بھی جھوٹ سے باز نہیں آتے۔ اسی طرح دل آزاریوں کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہاں پر بھی لوگوں کی دل آزاریاں کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی جناب کئی ایسے مناظر دیکھنے میں آئے، سننے میں آئے کہ جب منا کا سفر ہوتا ہے نا اسپیشلی، تو جیسے ہی منا میں پہنچے، حج کا احرام باندھ کر منا میں پہنچے، اب منا میں جب قیام کرتے ہیں تو سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے کہ وہاں پر اپنے لیے کوئی اسپیس تلاش کر لی جائے کہ یہ میرا ٹھکانہ ہوگا۔ خیر اب تو کافی سہولت ہو گئی اور وہاں پر کچھ آسانیوں کے معاملات ہو گئے، لیکن معاملات اب بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اے سی کے قریب مجھے بیٹھنا ہے، فلاں جگہ مجھے پسند ہے، فلاں جگہ مجھے پسند ہے۔ حاجی یعنی جو حج کا عزم رکھتے ہیں، اس موقع پر منا شریف میں بھی لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھا پائی تک ہوتی ہیں، ٹوائلٹ جانے کے حوالے سے، لوگوں کو کراس کر کے ان کا حق تلف کر کے آگے چلے جانے کے حوالے سے۔ اسی طرح میدان عرفات میں بھی بسا اوقات ایسے مناظر آ جاتے ہیں کہ اچھی سے اچھی جگہ مل جائے اور میرے معاملات بہتر ہو جائیں بدقسمتی سے۔ تو حج جو ہے نا، حج یہ قربانی دینے کا نام بھی ہے، کہ جب حج کرنے کے لیے جائیں تو اپنے رفقا کا خیال رکھیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد بھی تھے، اور حدیث کے حوالے سے آپ کا ایک بہت بڑا مقام ہے، یہاں تک کہ امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب بھی آپ کو ملا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشائخ میں شمار ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ تو ایک مرتبہ اپنے رفقا کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے، اور ظاہر ہے کہ پیسے سب کے جمع ہو گئے کہ بھئی ٹھیک ہے حج کر رہے ہیں، تو ایک شخص کو رقم پکڑا دی جائے تاکہ وہ سارے ایکسپینسز کرے۔ تو کھانا پینا اور جو بھی معاملات تھے وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو گئے کہ آپ کریں گے۔ یہاں تک کہ واپسی سے پہلے جو شاپنگ ہوتی ہے گھر والوں کے لیے، اعزا و اقربا کے لیے، تو وہ بھی آپ کی طرف سے ہوئی کہ ٹھیک ہے جی پیسے آپ نے سب کو دے دیے، شاپنگ ہو گئی۔ لیکن جب واپس پہنچے نا، تو آپ نے وہ ساری کی ساری رقم جو دوستوں سے لی تھی نا، وہ انہیں واپس کر دی، فرمایا کہ یہ حج کا سارا خرچہ میری طرف سے تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عظیم انسان تھے کہ جو فرماتے تھے کہ میں اہل علم کے لیے کاروبار کرتا ہوں، یعنی خود بھی محدث اور عظیم فقیہ اور زہد و تقویٰ کے اپنے دور کے بہت بڑے معیار سمجھے جانے والے شخص تھے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ لیکن سفر حج میں کیسے قربانی دی کہ جتنے بھی دوستوں نے حج کیا، آخر کار سب دوستوں کے حج کا خرچہ آپ نے اپنی طرف سے ادا کیا۔ تو کاش ایسا ہو کہ حج کے موقع پر ہمارا یہ ذہن بنے کہ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی ہے اور ہمارے پاس استطاعت ہے، تو اپنے رفقا کے لیے کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کی عادت ہم ڈالیں۔ کوئی چائے کی طلب ہو رہی ہے اور چائے لینے کا ذہن بن رہا ہے، تو لوگوں سے چھپ کر چائے نہ پئیں، بلکہ کوشش کریں کہ ایک دو افراد کو اپنی جیب سے، اپنے پلے سے چائے پلا دیں۔ کہیں کھانا کھلانا ہو، کہیں اور کسی مدد کی ضرورت ہے، تو اپنے رفقا کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صلو علی الحبیب۔
قاری صاحب، حج کے دوران خیر خواہی کا ذکر آپ نے فرمایا، اس سے پہلے حج مبرور کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا۔ اب ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں حج مقبول اور حج مبرور کی سعادت مل جائے، بلکہ ہم دعا بھی دے رہے ہوتے ہیں اللہ پاک آپ کو حج مبرور عطا فرمائے، اللہ پاک نصیب فرمائے جتنے جانے والے ہیں۔ تو جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ خوف خدا، محاسبہ نفس، فکر آخرت، گناہوں سے بچنا، اور پھر اس دوران جو تکالیف آئیں تو اس پر صبر کرنا، اور اسی طرح پھر خیر خواہی کرنا، دوسرے کے دلوں میں خوشی داخل کرنا، ان پہ خرچ کرنا، ان سے محبت کا اظہار، اگر ایسا حج ہو جائے تو سبحان اللہ، کہنے ہی کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 197 میں حج قبول ہونے کی تین شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات ارشاد فرمائی گی، رفث، یعنی فحش گوئی سے بچنا ہے، ایسی بات جو لغو بات ہے، بری بات ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسری بات فسوق، یعنی گناہ، ہر گناہ، جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے غیبت ہے، چکلی ہے اور دل آزاری ہے، اس سے ہم نے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ تیسری بات جو اس آیت کے اندر بیان فرمائی گئی جدال یعنی لڑائی جھگڑا. اب بظاہر انسان سوچتا ہے کہ سفر حج میں بھی جھگڑا ہو سکتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں حرم میں حاضر ہیں, وہاں منا میں ہیں, عرفات میں ہیں, مزدلفہ میں ہیں, تو وہاں بھی کوئی لڑے گا. حالات و واقعات کبھی ایسے بن جاتے ہیں, باتوں باتوں میں ایسی بات بڑھتے بڑھتے ایسی بات ہو جاتی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. تو قرآن مجید نے تربیت کی, اصل میں ہماری آزمائش ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر بلایا, اب ہمیں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے ہم نے محتاط انداز اپنانا ہے کہ مجھ سے کوئی خطا نہ ہو, کوئی غلطی نہ ہو. کہ وہ جب بیت اللہ پر نگاہ ہو تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آنکھوں سے اشک جاری ہوں, جب میں سعی کر رہا ہوں تو ایک ذوق والی کیفیت ہو, جب میں منا میں ہوں یا مزدلفہ میں ہوں یا میدان عرفات میں, وہ دن جب اللہ کے حضور مناجات کی جا رہی ہیں, دعائیں مانگی جا رہی ہیں, تو اس وقت جو ہے وہ میرے دل میں خوف خدا ہو اور یہ تصور ہو کہ آج اللہ تبارک و تعالی مجھے بخش دے, میری حتمی مغفرت ہو جائے. وہ کیفیت, یہ کیفیت ہمیں کیسے ملے گی؟ جیسے آپ فرما رہے تھے حج مبرور حج مقبول, اگر ہم اپنے اسلاف کا انداز حج اس کو ہم دیکھ لیں قاری صاحب, تو یہ ذوق و شوق ہمیں بھی مل سکتا ہے کہ وہ ہمارے اکابرین ہمارے اسلاف, بالخصوص میں مجھے ذہن میں آ رہا ہے امام زین العابدین, کیا شخصیت ہے ان کی, کیا زہد و تقویٰ ہے. آپ کے بارے میں ملتا ہے جب آپ حج کے لیے تیاری فرمائی, آپ نے احرام باندھا تو آپ تلبیہ آپ زبان سے ادا نہیں فرما رہے, لبیک اللہم لبیک. تو عرض کیا گیا کہ حضور آپ نے احرام کی چادریں پہن لی ہیں, اب تلبیہ کہنا ضروری ہے, آپ تلبیہ کہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انداز دیکھے کیا ہے, فرماتے ہیں میں کیسے کہوں, مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں وہاں سے لا کا جواب نہ آ جائے کہ لبیک اللہم لبیک. پھر آپ نے جب کہا یہ تو آپ غش کھا کر زمین پر گر پڑے, اور دیکھنے والے جو آپ کے رفقا تھے آپ کے ساتھ تھے وہ کہتے ہیں پورے حج میں آپ کی کیفیت یہ رہی, خشیت الہی, خوف خدا. آج اگر ایک حاجی اس کیفیت کے ساتھ جائے کہ رب عز و جل کا مجھ پر کتنا بڑا کرم ہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے اپنے پاک گھر میں بلا لیا, مجھے بیت اللہ کی زیارت نصیب ہو رہی ہے, حجر اسود کا بوسہ مل گیا, مقام ابراہیم کے قریب میں نے نماز ادا کر لی ہے, مجھے مینا میں ٹھہرا لیا, میں رب کا مہمان ہوں, پھر عرفات میں او لاکھوں حجاج کے ساتھ میں یہاں پر موجود ہوں, مجھے رمی کی سعادت ملی ہے, حلق میں نے کروایا ہے, پھر اس کی فلسفی پر غور و خوض کرے ہمارے قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ, کیا آپ کا انداز ہے؟ اس شعر میں دیکھیں بتایا گیا کہ ایک حاجی کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے, جب وہ جائے, جب اس کی نگاہ حرم کعبہ پہ پڑے یا جو مناسک ادا کر رہا ہے, اس کے دل کی کیفیت یہ ہو کہ جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا, تیری رحمت پہ نظر جماتا ہوا, در پہ حاضر یہ تیرا گناہ گار ہے.
سبحان اللہ,
اللہ پاک ہمیں حج مبرور اور حج مقبول کی سعادت عطا فرمائے.
قاری صاحب, شوق حج کی بات ہو رہی ہے, مفتی علی اصغر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک سلسلہ مدنی چینل پہ آ رہا تھا احکام حج,
صحیح.
اس میں حضرت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے حج کا بیان کیا, بہت ہی ذوق افزا. قاری صاحب, جو میزبان بیٹھے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں, مفتی صاحب کی آنکھوں سے بھی آنسو جھلک رہے ہیں. اور اس میں جو خاص بات جو میں اپنے آج کے ٹاپک کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں, ذوق و شوق حج, جب اعلان ہوتا ہے کہ اس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج پر جا رہے ہیں, جو صحابہ کرام کا ذوق ہے, اپنی اپنی سواریاں لے کر مدینہ شریف میں ہجوم ہو گیا ہے, کوئی لاکھ سے زائد صحابہ کرام وہاں پر جمع ہو چکے ہیں, جو یہ شرف پانا چاہتے ہیں کہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا شرف پائیں, پھر جب وہ قافلہ چلتا ہے تو اس کی جو کیفیات بیان کی گئی ہیں وہ دل انسان کا جھوم اٹھتا ہے. کیسے ذوالحلیفہ یہ قافلہ پہنچا, کوئی سواری پر ہے, کوئی پیدل ہے, کوئی اپنی وہ قربانیاں لے کر چل رہا ہے, کسی کی کیا نیت ہے, کسی کی کیا نیت ہے, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ذوق افزا قافلہ جب بڑھتا بڑھتا مکہ مکرمہ پہنچتا ہے, پھر اس کی شانیں, پھر منا کے اندر, پھر خطبہ حجۃ الوداع, پھر اس کا بیان, یہ سارا قاری صاحب بڑا ذوق افزا ہے. اس میں ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو ذوق اور شوق جھلکتا ہوا نظر آتا ہے نا, یہ ہماری بھی کیفیت بنا دیتا ہے.
ماشاءاللہ,
تو شوق حج,
سبحان اللہ, کیا بات ہے جی. مدنی چینل کے ناظرین و سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر حج پڑھیں تو فیضان حدیث ایک اپلیکیشن ہے، دعوت اسلامی نے اسے لانچ کیا ہے. فیضان حدیث میں ایک کتاب ہے مرآت المناجی، یہ شرح ہے حدیث کی ایک کتاب مشکات المصابیح کی. یہ مرآت المناجی پڑھ لیجئے. اس مرآت المناجی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے واقعات، کہ کیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر حج تھا، بیان کیا ہے، اور اس کے تحت کچھ مسائل بھی بیان فرمائے ہیں. یہ آپ مطالعہ کیجئے گا. اپنے اینڈرائڈ پر بھی، آئی او ایس پر بھی آپ کو یہ مل سکتی ہے اپلیکیشن فیضان حدیث کے نام سے. ابھی جیسا ذکر ہوا نا کہ وہ مدنی چینل کے پروگرام میں بیان ہوا، تو ہو سکتا ہے کہ پروگرام سننے میں کچھ سستی یا کوتاہی ہو جائے، اور اس کو تلاش کرنے میں اور وہ مراحل آنے میں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک مفتی صاحب کی زبانی وہ سنیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے حج ادا فرمایا، ورنہ کم از کم مشکات المصابیح اور اس کی شرح مرآت المناجی، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر حج دیکھ لیں، کیونکہ اس میں کچھ ایسی روایات ہوں گی کہ مفتی صاحب نے ان کو بہت ہی آسان طریقے سے، آسان کر کے، ان کی وضاحت کر کے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو ماشاء اللہ بہت زبردست. اور ابھی جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہمارے اسلاف کا انداز حج وہ بہت ہی منفرد تھا، اور شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں حضرات صحابہ علیہم رضوان، حضرات صحابہ علیہم رضوان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں نے کاپی کیا، جس کو ہم عام طور پر کہہ سکتے ہیں، کیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو اپنایا. اور علماء نے یہ بیان کیا کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سواری پر سوار ہو کر جو سفر حج تھا نا، اس کی ایک حکمت یہ تھی کہ آپ نے جیسا بیان کیا کہ 100,000 سے زائد صحابہ علیہم رضوان ساتھ تھے، تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز پتہ چل جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کس انداز سے کیا.
سبحان اللہ.
اور آپ نے خود فرمایا کہ لوگوں مجھ سے سیکھ لو. ٹھیک ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کیا سیکھا. اپنے وقت کا ظالم ترین بادشاہ گورنر تھا حجاج بن یوسف، یہ امیر حج ایک مرتبہ مقرر ہوا، ظاہر ہے وہ خود ہی گورنر تھا. خطبہ دینے کے لیے جانے لگا نا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روکا، فرمایا حجاج، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خطبہ حج تھا وہ مختصر تھا، کس شخص کو فرما رہے اپنے دور کا اتنا بڑا ظالم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ تصور کیجئے کتنا بڑا ظالم ہوگا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے لوگ اپنے اپنے ظالموں کو لے کر آ جائے نا، اور یہاں سے حجاج بن یوسف آ جائے، تو اس کے ظلم کا پلڑا بھاری ہو جائے. یہ اتنا بڑا ظالم تھا. لیکن جب یہ خطبہ حج دینے کے لیے گیا تو صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خطبہ حج تھا وہ مختصر تھا، تو مختصر خطبہ پڑھنا. اس کے بعد جب حج سے واپس آ رہے تھے نا، یعنی یہ عرفات سے واپس آ رہے تھے، تو عرفات سے واپسی پر ایک عجیب عمل لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی اونٹنی کو بٹھانے کا حکم دیا. اونٹنی بٹھا دی گئی، اب دوستوں سے جدا ہو کر کہیں تشریف لے گئے. جب واپس آئے تو فرمایا کہ لوگو، پتہ ہی میں نے کیا کیا ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں نے حج کیا تو میں نے دیکھا یہ جو مقام جو تم دیکھ رہے ہو نا، اس مقام پر تشریف لانے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو بٹھانے کا حکم دیا اور قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو میں بھی اسی ادا کو ادا کرنے کے لیے چلا گیا ہوں.
اللہ،
یعنی انداز دیکھیں ان کی سوچ اور ان کی محبت کا کلائمیکس ہے کہ میں اپنے سفر حج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ادا کو بھی نہ چھوڑوں. جو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے دیکھا میں اس انداز سے حج کروں. یہ تھا ان لوگوں کا انداز, ان کا ذوق, ان کا شوق حج کے حوالے سے, اور ہر حوالے سے ان کی زندگیاں ایسی تھیں. تو ماشاء اللہ بزرگوں کے تو واقعات بے شمار ہیں.
جی جی قاری صاحب, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
ماشاء اللہ
مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ, سن 1905 آپ کے بیٹے بھی حج پہ جا رہے ہیں, بھائی بھی حج پہ جا رہے ہیں, گھر کی مستورات بھی حج پہ جا رہی ہیں, لیکن آپ کو والدہ ماجدہ منع فرماتی تھی نفلی حج سے. آپ پہلے حج فرض ادا کر چکے تھے, والدہ ماجدہ کی طرف سے منع تھا. آپ اپنے گھر والوں کو ذرا ان کا شوق دیکھیے, ان کی معیت فرماتے ہیں, لکھنؤ تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں سب کو. جب وہاں پر قافلہ رخصت کر کے واپس آتے ہیں, گھر آتے ہی آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں کہ میرے بھائی بھی جا رہے ہیں, بیٹے بھی جا رہے ہیں, اور میں رہ گیا. تو آپ اشعار پڑھتے اور روتے رہتے, یہاں تک کہ آپ نے اپنا ذہن بنا لیا کہ میں نے بھی حج کرنا ہے. ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں, لیکن ماں سے اجازت کیسے لوں؟ جب پہلی بار حج سے آئے تھے تو راستے میں طوفان آیا تھا, ماں نے منع کر دیا تھا, اب آئندہ میری زندگی میں تم حج پہ نہ جانا. لیکن ماں سے اجازت لیے بغیر نفلی حج کو جانا جائز نہیں, یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں, لیکن دل کی کیفیت یہ تھی کہ میں حج پر جاؤں, میں حج پر جاؤں, یہاں تک کہ جب یہ کیفیت بڑھ گئی تو میں ماں جی کے کمرے میں داخل ہوا. والدہ محترمہ چادر اوڑھے لیٹی ہوئی تھی, میں نے جا کر قدموں کا بوسہ لیا. ماں نے چہرے سے چادر ہٹائی اور فرمانے لگی, کیا ہے؟ میں نے عرض کی, اماں حضور حج کی اجازت دے دو.
کیا
فرمایا, جاؤ خدا حافظ.
سبحان اللہ,
واہ جی واہ.
حالانکہ ایک ہفتہ گزر چکا تھا گھر والوں کو گئے ہوئے. فرماتے ہیں, میں الٹے قدموں واپس لوٹ آیا, جلدی جلدی وضو کیا اور فوراً ہی اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئے. پھر یہ قافلہ کیسے وہاں بمبئی میں ملا, یہ بھی ایک بڑی تفصیل ہے. لیکن بہرحال امام اہل سنت کا یہ ذوق جو تھا اور شوق جو تھا حج کا, وہ ایسے پورا ہوا, ماں سے اجازت بھی مل گئی, پھر آپ وہاں سے بمبئی میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل بھی گئے اور اکٹھے سفر ہوا. مولانا عبد الحق مہاجر الہ آبادی بہت بڑے عالم دین تھے ہند کے, آپ وہیں مکہ مکرمہ رہتے تھے, 40 سال مکہ شریف میں رہے. سبحان اللہ, التزاماً ہر سال حج کرتے. ایک سال زمانہ حج میں آپ شدید بیمار ہو گئے, اٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی, اور کوشش کرتے رہے کہ میں کسی طرح حج پہ چلا جاؤں, حتیٰ کہ 9 ذوالحجہ آ گئی, یوم عرفہ, تو اپنے شاگردوں سے فرمایا, مجھے اٹھا کے حرم لے چلو. حرم شریف میں لائے, مطاف کے اندر, فرمایا زمزم لے کے آؤ. زمزم لایا گیا تو آپ نے زمزم اٹھا کے دعا کی, یا اللہ مجھے حج سے محروم نہ کر, اس سال بھی حج عطا فرما. کہتے ہیں زمزم شریف آپ نے پیا, اسی وقت اتنی طاقت آ گئی کہ آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, احرام باندھا اور نیت کی اور تلبیہ پڑھتے ہوئے میدان عرفات پہنچے, اور حج کے مناسک ادا فرمائے. یہ ذوق اور شوق حج کا. قاری صاحب ایک اور اجازت دیں, مجھے یاد آ رہا ہے ایک پاکستان کے بہت بڑے عالم دین وصال فرما گئے, حضرت مولانا منظور احمد شاہ صاحب فریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ساہیوال شریف والے. آپ کو بھی بڑا حج کا شوق تھا, شرف ملاقات ملا تو حج کا ذکر چھیڑا, تو حضرت فرمانے لگے کہ میں 20 سال کا تھا جب میں نے پہلا حج کیا, اور میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے حج کروایا اس 20 سال کی عمر میں. ماں نے بڑی دعائیں دیں. فرماتے ہیں, اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے 70 حج کروائے.
اللہ
ماشاءاللہ,
یہ میں نے ان کی زبان سے سنا جی. کہتے ہیں میرا کوئی حج پھر فوت نہیں ہوا, میں 70 حج کر چکا ہوں, اس سال اگر گیا تو 71واں حج ہوگا
ماشاءاللہ,
لیکن وہ اس سال آپ کا وصال ہو جاتا ہے. تو ایسے ایسے ذوق والے حجاج جن کو اتنا شوق حج کے حوالے سے, یہ ہمارے اسلاف کا انداز تھا, یہ ان کی محبتیں تھیں اور یہ ذوق تھا.
کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین و سامعین, ماشاءاللہ آپ نے ابھی مبلغین دعوت اسلامی سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سنی, احادیث طیبہ سماعت فرمائیں, حج کی فضیلت, برکت, اہمیت یہ بھی سماعت فرمائی. دوران حج حاجیوں کی خدمت کے حوالے سے سننے کا موقع ملا، مبلغ دعوت اسلامی سے الحمدللہ یہ بھی سننے کا موقع ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی حج سے محبت اور شوق حج کی کیفیت کیا تھی۔ سید الاسخیاء سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حج کی کیفیات کا بھی سماعت فرمایا، امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کو بھی آپ نے سماعت فرمایا، اور دیگر اولیاء کاملین علیہم الرحمہ کے حوالے سے بھی سنا۔ تو اللہ رب العزت اپنے کرم سے ہمیں زندگی میں بار بار ایسے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو نیکیوں سے بھرپور ہوں، اعمال صالحہ سے بھرپور ہوں، جن میں اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ ہو، جن میں گناہ نہ ہو، جن میں بس اعمال صالحہ ہوں، ذوق عبادت ہو، شوق عبادت ہو، طواف خانہ کعبہ کا شوق ہو، مقام ملتزم سے چمٹنے کا شوق ہو، اور مقام ابراہیم پر ایک ایسی لذت والی کیفیت سے ہم نماز طواف ادا کریں، سبحان اللہ۔ یعنی حضرات صحابہ علیہ رضوان نے یہاں تک بیان کر دیا، مقام ابراہیم سے مجھے یاد آیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف فرمایا، طواف کے بعد ہمیں دو رکعت نماز پڑھائی طواف کی، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی۔ یعنی یہ تک صحابہ علیہ رضوان نے بیان فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت اپنے کرم سے ہمیں ویسے ہی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب مکرم شفیع اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حج کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور اولیاء کاملین علیہم الرحمہ والا انداز ہمیں عطا کر دے، وارفتگی کا عالم ہو، محبت کا عالم ہو، ذوق کا عالم ہو، شوق کا عالم ہو، گناہوں کا اپنے احساس بھی ہو، لجاجت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو، ندامت بھی ہو، کہ اللہ رب العزت نے کتنا کرم کیا کہ مجھ گناہگار کو اپنے کرم سے یہ توفیق مرحمت فرمائی۔ تو اللہ رب العزت اپنا کرم فرمائے، زندگی میں بار بار ہمیں حج اور عمرہ کرنے کی توفیق اپنے کرم سے عطا فرمائے، اور جو حج پر جا رہے ہیں انہیں یہ سعادت دے کہ وہ ویسا حج کرنے میں کامیاب ہو جائیں جیسا اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہو۔ رب کائنات ہم سب کو دین و دنیا کی برکات سے نوازے، اور ہم سب کو حاضری مکہ المکرمہ مدینۃ المنورہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما کی بار بار سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
گزرا ہوا زمانہ ہے یاد وہ ہمیں، جو ہو گیا فسانہ ہے یاد وہ ہمیں۔